الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا كريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محبس پلی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ایک آفاقی اور ایک عالمگیر اور ایک ہماگیر اور انسانیت کا سب سے انقلابی نظام نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ہم تسلسل کے ساتھ کئی دروس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نظام جو آپ نے انسانیت کی فلاح کے لیے معاشرے کی فلاح کے لیے تہذیب کی فلاح کے لیے معاشرے کے امن کے لیے تہذیب کی درستگی کے لیے معاشرے سے اور ماحول سے ہر قسم کی کجی بد امنی قتل و غارت گیری خیانت ان تمام اخلاق رذیلہ خبیثہ کو ختم کرنے کے لیے معاشرے سے تہذیب سے قوم سے فرد سے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نظام مرحمت فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنا نظام جو حضور کے صدقے مرحمت فرمایا اس نظام کو نظام مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نظام انسانیت کی فلاح کے لیے زندگی کے اصل ذوق، زندگی کے اصل نفع سے مکمل فائدہ اٹھانے کے حوالے سے، ان کو چپ کرائیں، ان کو کہیں یہاں آ کر بات کریں، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کرائیں ان کو. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے نظام کی، اور یہ وہ قانون ہے، یہ وہ ضابطہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ ہدایات اور یہ وہ مضبوط اصول ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی انسانیت سے بد اخلاقی، بد تہذیبی اور بد کرداری، الغرض قتل و غارت گیری تک کے وہ معاملات جن بنیادی خرابیوں کی بنا پر کھڑے ہوتے ہیں، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظام میں خاص طور پر اس کو سامنے رکھا، اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے، اور انسان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کرنے کے لیے بٹے ہوئے، کٹے ہوئے، بکھرے ہوئے معاشرے کے شرازے کو مجتمع اور جمع اور درست کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی کوشش فرمائی. کوششیں بے شمار لوگوں نے کی، ان کے عملوں میں ضرور اخلاص تھا، لیکن جس چیز کو وہ نافذ کرنا چاہتے تھے اور جن باتوں کو وہ رکھنا چاہتے تھے وہ ان کے جذبات کے ترجمان نہ بن سکے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں انتک محنت معاشرے کو جوڑنے کے لیے، رشتے کو جوڑنے کے لیے، بدامنی، قتل و غارت گری ختم کرنے کے لیے، ہر ایک کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے، ہر ایک کے حق کو تحفظ دینے کے لیے، اس حق کو اس تک پہنچانے کے لیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عملی کوشش فرمائی، وہیں عملی کوشش کا جہاں انقلاب تھا، تو جو فکر نافذ کر کے اس معاشرے کو اس طرز پر لانا تھا وہ بھی بنیادی طور پر ایک دم درست تھی، جس کی بنا پر جو فیصلہ کیا گیا، تبدیلی کے لیے جو قانون بنائے گئے وہ بھی بالکل درست تھے، اور اس پر محنت بھی بڑے اخلاص کے ساتھ کی گئی. اس لیے بہت مختصر سے عرصے کے اندر مصطفوی معاشرہ کھڑا ہوا، اور اس معاشرے میں حضور کا معاشرہ کھڑا ہوا جو معاشرہ ہر قسم کی جہالت، ہر قسم کی بدکاری، ہر قسم کی برائی جو ذہنوں میں سوچی بھی نہیں جا سکتی، وہ برائیاں، وہ خرابیاں اس معاشرے عرب میں تھی. جاہل قوم، جہالت پر مبنی ہر قسم کی فرسودہ، ہر قسم کی گندی اور غلیظ عادت، ہر قسم کے نفرت پھیلانے والے، منافرت پھیلانے والے، دہشت گردی پھیلانے والے، دوسرے کے حق کو ہڑپ کرنے کے لیے ہر قسم کی بری سازش کرنے والی فکریں اپنے انتہا پر اس دور میں تھی. اور اللہ رب العالمین اس نظام کو اس معاشرے کے اندر رکھا جہاں پر برائی انتہا پر تھی، تو وہ برائی جس گندی فکر کا ریئیکشن تھا، جس گندی فکر کا نتیجہ تھا، نبی پاک نے اس گندی فکر کو اسی جگہ پر ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے پر ایک اچھی فکر کو کھڑا کیا. تو جہاں اس گندی فکر سے یہ ریئیکشن اور یہ نتیجہ اتنا بڑھ گیا تھا، وہیں سید عالم نے اس بنیادی فکر کو، اس کے چڑھاؤ کو، اس کے پھیلاؤ کو ختم کرنے کی بجائے کہ جہاں سے وہ مرض متعدی ہو رہا تھا، جہاں سے وہ برائیاں پھیل رہی تھی، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برائی کی، اس بری چیز کی برائی کے نفسیات کو مکمل جانا اللہ کے علم سے، اور پھر اس برائی کو کس اچھائی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے، تو مقابلے میں اس فکر کو کھڑا کیا، اور اس فکر کو اس برائی کے مقابلے پر لایا، تو جس تیزی کے ساتھ یہ برائی، یہ زخم نے
پورے وجود کائنات کو خراب کیا تھا، اسی طرح اس مرہم کو جب سامنے لا کر کھڑا کیا تو اتنی تیزی کے ساتھ اس مرہم میں سارے وجود کائنات کو درست کر دیا۔ تو یہ ایک فکری طور پر بھی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جو خرابیاں پھیل گئی ہیں، صرف ایف آئی آر کاٹنے سے خرابیاں نہیں ختم ہوں گی، صرف دہشت گرد کو پکڑنے سے خرابیاں نہیں ختم ہوں گی، صرف سزائیں نافذ کرنے سے خرابیاں نہیں ختم ہوں گی، بلکہ خرابی کا آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو نمو کی جگہ ہے، جس کو سرچشمہ تو نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ وہ تو خیر اور اچھی چیزوں پر کہا جاتا ہے، جہاں سے برائی جس مرض کی وجہ سے، مثال کے طور پر ایک ایسا متعدد مرض ہے جو ہو گیا ہے انگلی کے ناخون میں، لیکن اس نے پورے آہستہ آہستہ اپنے جراثیم اور اپنی بیماری کو اور اپنے زہریلے سلسلے کو پورے وجود میں پھیلا دیا، تو ڈاکٹر اور سمجھدار طبیب پورے جسم میں پھیلے ہوئے اس زہر وجود کو ختم کرنے سے پہلے جہاں سے وہ بیماری لگی ہے اس کو وہ اپنے تشخیص میں لاتا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرف نہیں جاتا، بلکہ جیسے ہی جہاں سے وہ زخم پھوٹ رہا ہے اور اس نے جہاں سے وہ زہریلے جرسوں میں نکل کر پورے جسم میں پھیل رہے ہیں، جو پھیل رہے ہیں وہ تو پھیل گئے، لیکن جو پھیل گئے اس کا علاج کریں گے تو یہ مسلسل پھیلتا رہے گا، تو لہذا سمجھداری علاج کی ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ چیز پھیل رہی ہے اس جگہ پر کوئی تریاق یا مرہم ایسا علاج کیا جائے جہاں سے جو پھیلنے کی فکر ہے وہ ختم ہو جائے، تو جہاں برائیاں نکل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اوپر جو پھیل چکی ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ مرمت فرمایا ہے، جو برائیاں عرب میں پھیل چکی تھیں، عرب سے مراد کائنات میں پھیل چکی تھی، کیونکہ عرب، میں نے پہلے بھی اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ حضور آئے ایسے خطے کی طرف تھے، جو خطے جہاں پر پوری کائنات میں یوں سمجھیے چیدہ چیدہ برائیاں تھیں، ان برائیوں کو کہیں پر بد اخلاقی کی برائیاں تھیں، کہیں پر اولاد کے حقوق کو تلف کرنے کی، ضائع کرنے کی برائی تھی، کہیں پر ماں باپ کو اہمیت نہ دینے کی برائی تھی، کسی کائنات کے خطے کے اندر تجارت کے اندر غبن اور بےمانی اور امانت میں خیانت کرنے کی برائی تھی۔ المختصر یہ برائیاں جو متعدد کائنات کے خطوں کے اندر بٹی ہوئی تھی، عرب کا ایک واحد خطہ تھا جس میں یہ سب ایک ساتھ تھی، سب ایک ساتھ تھی، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے لیے خاتم النبیین کو مبعوث کیا گیا اور آخری نظام اس معاشرے کے لیے دیا گیا جس معاشرے میں ساری برائیاں تھیں، اور وہ برائیاں ایسی برائی تھی کہ قیامت تک برائیوں کی بنیاد بھی وہی تھی، تو سید عالم کو لایا گیا ایسے معاشرے پر کہ آپ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ نسخہ جات اور وہ عملی نفسیاتی معاملات پیش فرمائے کہ قیامت تک اچھائی کی بنیاد بھی وہی ہے، اور جب جب برائیاں پھیلیں گی تو عرب کی اسی جہالت کی بنا پر پھیلیں گی جو ان کے اندر موجود تھی، اور جب جب اس کی اصلاح کی بات کی جائے گی تو حضور کی مدنی زندگی کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے بظاہر رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، نہیں، بلکہ جو ذہنیت اور جو خرابیاں آج پھیل رہی ہیں، مانا کہ اس کی شکلیں، اس کی تعبیرات، اس کی قسمیں مختلف ہیں، اس کی صورتیں مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں، لیکن جس سے وہ نکل رہی ہے وہ ایک ہے، لہذا عرب کے اندر وہ برائیاں موجود تھیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا بھی اس لیے گیا کہ آخری امت پر بھیجا گیا، آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، آخری نظام دے کر بھیجا گیا، مکمل نظام دے کر بھیجا گیا، یعنی اب قیامت تک شیطان جس انداز میں لوگوں میں بد اخلاقی، بد کرداری، بد عقیدگی کو پھیلائے گا تو اس کا اول باب عربی بنے گا، اور جس طرح قیامت تک لوگوں کی صلاح اور لوگوں کے عمل کی صلاح، لوگوں کے عقیدے کی صلاح، لوگوں کے اخلاق کی صلاح، لوگوں کی فکر کی صلاح، ان کی نفسیات کی صلاح، فرد کی اصلاح، اجتماع کی اصلاح، تمام اصلاحیں قیامت تک ہوتی رہے گی، تو عرب کے اس معاشرے میں سید عالم ہی کے ذریعے درس اور اسی سے معاونت لی جائے گی۔ تو یہ اس حوالے سے کہیں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی بات کیوں کی جا رہی ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے، اور میں پھر دوبارہ یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، پوری دنیا کے چل رہے ہیں، تو آج ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ان باتوں کو سمجھنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے اوپر عملی طور پر نافذ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ ضرور سوال کرے گا کہ جب تمہارے لیے طریقے اور سلیقے اور آداب اور ضابطے سمجھانے اور سمجھنے کا ماحول تمہیں مہیا تھا اور تم اس میں شریک بھی ہوئے، پھر تم نے عمل نہیں کیا اس پر، تمہاری نظریں کسی اور چیزوں پر تھی، تمہارے معاملات کئی اور چیزوں پر تھے. لہذا ہم اپنی مسجد میں، مسجد حبیبیہ میں، اسلام کا نظام معیشت پیش کر رہے ہیں، اور تقریباً میں نے 9 سے 11 تقریریں اس موضوع پر وہاں پر کی ہے. یہ آج جو دہشت گردی ہے یہ نظام معیشت کا درست نہ ہونا اس کی بنا پر ہے. یہ ہم وہاں پر 9 سے 11 درس میں نے اپنے مسجد کے جمعے میں پیش کر دیے ہیں، اور وہ آپ ہماری ویب سائٹ ٹروکرز آف اسلام پر ترتیب کے ساتھ جمعے کے خطبات میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت، کیونکہ اسلام نے انسان کی ضرورت کا لحاظ رکھا ہے. یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں، یہ دہشت گردیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ بدامنیاں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان اپنی ضرورت کی تکمیل چاہتا ہے، ضرورت کی تکمیل کے اسباب غلط پکڑتا ہے، اس لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے ضرورت تمہیں، ضرورت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری ضرورت ہے، وہ پوری کی جائے، لیکن جس راستے سے تم کر رہے ہو اس سے خرابیاں ہوں گی. ہم جو راستہ بتا رہے ہیں اس راستے سے اگر کرو گے وہ ضرورت تمہاری پوری بھی ہو جائے گی اور وہ دوام پر بھی رہے گی، اور اس کا سکون اور نفع تمہارا معاشرہ بھی پائے گا، تمہاری اولادیں بھی پائیں گی. تو اسلام سرے سے یہ نہیں کہتا کہ جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، پیٹ پر پتھر باندھ لو، بس کھاؤ کماؤ ہی مت، تو بازار میں لڑائی جھگڑے بھتے کہاں سے آئیں گے؟ دکانیں تم بند کر لو گے اور تم فاقہ کر لو گے اور تم پیٹ پہ پتھر باندھ لو گے، تم دکانیں ہی بند کر لو گے، کھانا اور دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دو گے، شادیاں نہیں کرو گے، بچے پیدا نہیں کرو گے، گھر نہیں بناؤ گے، جھونپڑیاں نہیں بناؤ گے، گھر نہیں بناؤ گے، جنگلوں میں کھلے آسمان کے نیچے رہنے کا ایک ذہن بنا لو، اور ضروری ہے کوئی اچھے لباس پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دو. ضروری ہے کہ تم 100 روپے کا کھانا کھا سکتے ہو تو 1,00,000 روپے جمع کرو، چھوڑ دو ساری چیزیں. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں دنیا کی لذتیں ہم نے پیدا ہی تمہارے لیے کی ہیں. ہم نے کب کہا کہ 1,00,000,000 روپے جمع نہ کرو؟ ہم نے کب کہا کہ بڑی بڑی کوٹھیاں نہ بناؤ؟ اسلام کہتا ہم نے کب کہا کہ بڑی مہنگی گاڑیاں نہ رکھو؟ اسلام نے کہا ہم نے کب کہا کہ بڑے مہنگے لباس نہ پہنو؟ اسلام نے کب کہا کہ اپنے بچوں کو عیش و عشرت کے ساتھ نہ رکھو؟ اسلام تجرد کی، رہبانیت کی دعوت نہیں دیتا کہ نہیں جناب پیٹ پر پتھر باندھے پھریں، یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا یہ دولت ہی تمہارے لیے ہے، تمہارے اندر ضرورت ہے دولت کی، ہم نے پیدا کی. تمہارے اندر ضرورت ہے عورت کی، ہم نے رکھی. تمہارے اندر ضرورت ہے اولاد کی، ہم نے رکھی. تمہارے اندر ضرورت ہے سکون پانے کی ماحول کے ذریعے، ہم نے رکھی ہے. تو جب ہم نے خود تمہارے اندر یہ عادت ڈالی ہے تو تمہیں کیسے روکیں گے؟ اگر تمہیں کھانے پینے سے روکنا تھا تو تمہارے اندر بھوک ڈالتا ہی نہیں. تمہارے اندر اگر عورت سے دوری رکھتا تو شہوت کو پیدا ہی نہ کرتا. تمہارے اندر اگر سکون کی بات نہ کرتا تو تمہارے اندر عقل کی کیفیت کو نہ رکھتا. تو جب فطرت کے ساتھ ان تمام تقاضوں کو، ضرورتوں کو، حاجات کو، چاہت کو خدا نے رکھا ہے تو فرمائے رکھا اس لیے کہ پہلے ہم نے بنایا ہے پھر تمہارے لیے رکھا ہے. تمہاری جو چاہت ہے اس سب کا انتظام ہم نے رکھا ہے، جو تم چاہو گے. لیکن سمجھو جو تمہاری چاہت سامنے کھڑی ہے، جو ضرورت تمہاری ہے، وہ ضرورت تمہارے سامنے کھڑی، اس شے کی تمہیں ضرورت ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ضرورت بھی ہم نے تمہارے اندر پیدا کی، اس کی طلب. جیسے بھوک لگتی ہے تو یہ طلب خدا پیدا کرتا ہے، اور سامنے کھانا پڑا ہوا تو فرمایا تمہاری ضرورت سامنے. جب طلب ہم نے تمہارے اندر پیدا کی اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے اس شے کو بھی سامنے رکھ دیا، تو جب یہ دو چیزیں ہم نے رکھ دی تو راستہ بھی اس تک پہنچنے کا ہم نے بتایا ہے. غلطی جب ہوتی ہے جب اس تک پہنچنے کا راستہ تم اپنی طرف سے گڑھتے ہو. اپنی طرف سے گڑھتے ہو تو نظام زندگی تمہارا برباد ہو جاتا ہے، وہ چیز تمہیں ملتی بھی نہیں ہے، اور تم اس چیز کو پانے میں 100 چیزوں کا نقصان کر دیتے ہو. ایک بات، اگر وہ چیز مل جائے تو وہ نفع کی بجائے تمہارے لیے عذاب بن جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حاصل کرنے کا، اس کو پیدا ہم نے کیا، ضرورت اور چاہت کو، اس چیز کی طلب کو، اس کیفیت کو، اس آرزو کو ہم نے تمہارے اندر رکھا، اس آرزو کی تکمیل سامنے ہم نے رکھی، تو اس تک جانے کا راستہ بھی ہم نے بتایا. تو جب دونوں چیزوں کو تم ہمارے سپرد کرتے ہو تو پھر راستہ بھی ہم سے حاصل کرو. ہوگا کیا کہ وہ چاہت ہم نے رکھی, وہ چیز جس کے ذریعے تمہاری چاہت ہے اس کو بھی سامنے رکھا, اس تک کا راستہ بھی ہم نے رکھا. جب اس راستے پر جو ہم بتا رہے ہیں ہمارے نبی کے ذریعے اس طریقے سے آ کر حاصل کرو گے, مکمل اس کا نفع اور رس اور چاشنی بھی پالو گے, اور اس کی برکت سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا, معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا, تمہاری اولاد کو بھی سکون ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ, جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت میں ڈالتے. ہم کہتے ہیں یہاں سے نہ چلو, گڑا ہے, یہاں سے چلاؤ بڑا اچھا راستہ ہے, واضح جاؤ گے. تم زبردستی ادھر گرتے ہو, اور جب گر جاتے ہو تو کہتے ہو کہ جناب گرتے تم نہیں ہو, کئی چیزیں تمہارے ساتھ گرتی ہیں, کئی حقوق تمہارے ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کئی حقوق اوستھا ہوتے ہیں, ایک فرد کے ساتھ کئی حقوق, اس کے ماں باپ کے حق اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے بچوں کے حق اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے استادوں کا حق اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے ماں باپ نے جس لیے پالا تھا وہ حق اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے بچوں کی امیدیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی, اس کے اڑوس پڑوس رشتے ناطے ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر دنیا کا نظام اور کام, ہر بندہ اپنے شعبے میں کام کرتا ہے. اگر ہر بندہ اپنے کام کو بند کر دے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلے؟ اگر یہ کتاب لکھنے والے کتاب نہ لکھیں تو ہم بیان کیسے کریں؟ اور جنہوں نے کتاب لکھ دی ہے اگر کاغذ بنانے والے کاغذ نہ بنائیں تو یہ آگے آئے کیسے؟ کاغذ بنانے والے کاغذ بنا دیں, چھاپنے والے چھاپے نہ اور یہ فنی نہ ہو تو یہ چیز آگے پہنچی کیسے؟ کئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر یہ چیز ایجاد ہی نہ ہوتی تو میری آواز آپ تک کیسے پہنچتی؟ تو ہر انسان کے ساتھ جہاں دیگر حقوق ہیں وہاں ضروریات بھی ہیں, جس سے یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے, جس کے ساتھ یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے. اور اللہ رب العالمین دیکھیں خود یہ فرماتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے, اور اس کائنات کو ہم نے تمہارے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس کائنات میں تمہاری ضرورتیں رکھی ہیں, اور اس ضرورت کی چاہت کو ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے. پھر ہر انسان کو ہم نے الگ الگ نہیں رکھا, تمہاری چاہت تم میں, جو تم میں چاہت ہے وہ دوسرے میں بھی ہے, تم چاہت میں ایک تسبیح کے دائرے کی طرح ہو. تو لہذا جب کسی شے کی چاہت کو ہم نے تم میں رکھا, جیسے بھوک کی مثال میں دے رہا تھا, بھوک کا اشتہا چاہنا ہمارے اندر ہے تو ہم اس کے لیے روٹی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جب اس چیز کا احساس ہمارے اندر رکھا, اس چیز کی طلب ہمارے اندر رکھی تو اس چیز کو بھی سامنے رکھا. جس چیز کی چاہت ہم میں جتنی زیادہ تھی کائنات میں اس چیز کو اتنا زیادہ پیدا کیا. یہ بھی آپ دیکھیں, پانی کی طلب انسان کو سب سے زیادہ ہے تو پانی بھی سب سے زیادہ ہے, اناج کی حاجت زندہ رہنے کے لیے انسان کو سب سے زیادہ ہے, تو پھر جناب گندم چاول یہ آپ دیکھیں یہ سب سے زیادہ ہے. تو کہیں پر قدرت نے اپنے وعدے سے انکار نہیں کیا. جس چیز کا شوق تم میں جتنا بڑا رکھا اس چیز کو وافر میں اتنا زیادہ پیدا کیا, اتنا وافر میں پیدا کیا. اور پھر یہ بات تو فرد کی تو ہو رہی ہے, ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے, پھر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے نظام کو ایک تسبیح کے دانے کی طرح بنایا ہے, ہر بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ ایک رابطے کے طور پر رکھا ہے, اور اسی رابطے کے اعتبار سے کائنات کا نظام چلتا ہے, کائنات کا نظام چلتا ہے. اور اسی طرح نظام مصطفیٰ کی تربیت بھی دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے, یہ فرد کی ضرورت پر بھی کلام ہوتا ہے, اور جو فرد کو ایک آدمی کو اس کے تمام تقاضے بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ خرابیوں کی بنا پر, یہ ان باتوں کی بنا پر یہ خرابیاں ہوں گی, اور ان باتوں کی بنا پر یہ اچھائیاں ہو جائیں گی. تو جب ایک فرد کی مکمل ذمہ داریاں اور بھلائیاں اس کو بتا دی جاتی ہیں, پھر اس کا رشتہ دوسرے فرد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو انفرادی کوشش کے بعد پھر اس کا اجتماعی تصور دیا جاتا ہے, پھر اس کا ایک اجتماعی تصور دیا جاتا ہے, جیسے نماز ہے, جیسے زکات ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی مسجد کے اندر اس موضوع کو ذکر کر رہے ہیں, اسلام کا نظام معیشت. دنیا والوں نے جو نظام بنایا, دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا سہارا لے کر اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بات آگے آ رہی. اللہ رب العالمین نے کھانے پینے زیست منفعت نفع کی تمام طلب ہمارے اندر پیدا کی, جس طرح میں نے پہلے کہا انسان کو کھانے پینے کی چاہت انسان اللہ نے خود دی, عورت اور اولاد کی چاہت خود دی, سونا چاندی کی طلب اللہ نے خود اس میں پیدا کی, ساری چیزیں اللہ نے اس میں دی, اور ساتھ ہی میں اللہ رب العالمین نے وہی چیزیں جس کا گراف, جس کی سطح, اس کے اندر چاہت کے اعتبار سے دوسری چاہت کے مقابلے میں جتنی بلند تھی اس چیز کو خارج میں اتنا زیادہ پیدا کیا. دیکھو انسان کے لیے اگر رزق کی تقسیم کی جائے تو کوئی غریب نہیں رہ سکتا. یہ انسان اللہ کے رزق پر کنٹرول اور قبضہ کر کے اس کو غلط تقسیم کرتا ہے. قدرت نے جس اعتبار سے رزق کی تقسیم کی ہے کوئی غریب نہیں رہ سکتا, ہر بندہ پیٹ بھر کھا سکتا ہے. یہ تو حرام خور قسم کے وزیر اور بدبخت قسم کے حکمران ایسی معیشت کی پالیسیاں بناتے ہیں کہ مصنوعی بحران بناتے ہیں, کبھی آٹے کا بحران تو کبھی چاول کا بحران تو کبھی پانی کا بحران, یہ مصنوعی بنتا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, حقیقت میں ایسا, کیونکہ ہمارے زندگی اور ہماری زندگی کی چاہت کی مکمل ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. حق چار یار, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ہماری جتنی چاہت, چاہت میں بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے چہرے سے اشارہ دیجئے, میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, کیونکہ میں یہ بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے سادے مسلمان دوست بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے. آپ میں سے اکثر لوگ اس موضوع کو سمجھتے بھی ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تک بھی یہ موضوع بڑی آسانی کے ساتھ پہنچے اور تمام لوگ اس سے استفادہ کر سکے. میں گزارش آپ کی خدمت میں صرف یہ کر رہا تھا کہ جو جس چیز کی طلب اللہ نے ہمیں پیدا کیا, خواہشات کو اللہ ہی نے ہمارے اندر ڈالا ہے. جیسا سورہ قرآن کے اندر ذکر ہوا نا کہ زین للناس حب الشہوات, اللہ رب العالمین نے خود محبوب کر دیا ہے, مزین کر دیا ہے, اسے ہمارے لیے مرغوب بنا دیا. کس کو؟ من النساء والبنین, عورتوں کی محبت کی طرف ہمارا دل للچائے یہ عادت اللہ نے رکھی ہمارے اندر, اولاد کی طرف دل للچائے یہ عادت اللہ نے رکھی ہمارے اندر, مال کی طرف دل للچائے یہ عادت اللہ نے رکھی ہمارے اندر, اپنی بھلائی کے سوچنے کی بات یہ عادت اللہ نے ہمارے اندر رکھی. تو جس چیز کی عادت ہمارے اندر اللہ نے رکھی, اس چیز کی تکمیل کے اسباب بھی اللہ نے ہماری سوچ سے زیادہ پیدا کیے. یہ تو مصنوعی بحران کرتے ہیں, اور اس لیے ذخیرہ اندوزی پر لعنت آئی ہے. اس لیے ذخیرہ اندوزی والے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیان فرمائی ہے. اسی لیے نیک تاجر جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو مال اس کے پاس آیا ہے, جو رزق اس کے پاس آیا ہے, وہ اس پر امین ہے, طریقے سے آنے والے گاہکوں تک طریقے سے اگر پہنچا دے اپنا معقول نفع رکھ کر, اور جتنا وہ دے سکتا ہے ان تمام معاملوں کا لحاظ رکھ کر, تو سید عالم نے ایسے نیک تاجر کے لیے بشارت پتا کیا دی ہے؟ فرمایا وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیے, یعنی جو اس حق کا خیال رکھتے ہیں ان کو بشارتیں بھی پھر اتنی اوپر کی دی ہے. اس لیے کہ اسلام سب سے زیادہ اس کائنات کا خیر خواہ ہے, انسانیت کا خیر خواہ ہے. وہ تو کتے کو بھی اگر فائشہ بدکارہ پانی پلا دے, بخاری کے اندر ہے نا کہ ایک بدکارہ عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا تو خدا نے اسے بخش دیا. تو صحابہ نے عجیب انداز میں پوچھا کہ حضور کیا کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو جاتی ہے؟ یعنی صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے پیدل, کیونکہ طالب علم تھے نا حضور کی بارگاہ میں بھی, حضور کی بارگاہ میں بھی طالب علم ہے, تو انداز اپنے استاذ کامل سے لے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت اسی طرح ملے گی کہ جب بندہ تلوار لے کر نکلے, جب بندہ ننگے پاؤں حرم تک جائے اور طواف کرے. تو حضور نے وہ عظیمت کی بات بھی بتا دی اور رخصت کی بھی بتا دی, اور کائنات کی خیر خواہی کا ایسا نقطہ دے دیا کہ بڑے بڑے کائنات کی گتیاں سلجھانے والے آئے, لیکن میرے آقا کے ایک قول کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا. سب کی عقلیں جمع ہو کر وہاں تک پہنچ نہ سکی جہاں نظام مصطفیٰ کا پہلا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے. حضور سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ کیا کتے کو پانی پلانے سے, کتا سب سے حقیر اور وہ عورت بالکل بدکارہ, اور جنت اتنی عالی چیز. یعنی چلو کسی عالم صاحب کو, کسی صوفی صاحب کو, کسی شیخ صاحب کو, کسی بہت بڑے بزرگ کو پانی پلاتی وہ عورت تو کہا جاتا جناب اس بڑے آدمی کی وجہ سے جنت مل گئی اسے. ایسا بھی ہے کیونکہ صالحین کو حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی ہوگا کہ جب رب کی رحمت بخشوانے پر آئے گی تو فرشتوں کو اعلان کیا جائے گا, جاؤ ان سے پوچھو ان کے محلے میں یہ خود کوئی عالم یا بزرگ تھے؟ وہ کہیں گے جی نہیں تھے. کہا تمہارے رشتے داروں میں کوئی تھا؟ کہا جی نہیں تھا. کہا محلے میں کوئی رہتا تھا عالم باعمل؟ کاری ایسا بھی نہیں تھا کہ کبھی کسی سے ملاقات یا جانا تھا کسی کو، کہاں فرما جاؤ بخش دیا گیا. تو ہے یہ بھی ہے، یہ بھی بشارت ہے، یہ بھی بشارت اہل علم کے لیے ہے. لیکن یہاں پر اس کا دوسرا جہت پیش کی جا رہی، یعنی کہ بندہ اہل فضل کے پیچھے پھرتا رہے اور نیچے کے لوگوں کو چھوڑتا چلا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ بیوی بچوں کو بھوک کی پڑی اور نماز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب نماز سب سے اعلیٰ ہے، بیوی کا تقابل اگر نماز سے کیا جائے تو نماز ہی اعلیٰ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی گھر میں اور بچے بھوکے مر رہے ہو اور یہ لوٹا اٹھا کر جناب سال کے لیے نکل گیا ہو. اور جناب تو یہ نماز کے پیچھے پڑ گیا ہو، نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسرے تقاضے کو اسلام کا متوسطانہ نظام یہ ہے کہ یہ افراط و تفرید کی بات نہیں کہتا، بیلنس کو پیش کرتا ہے تاکہ دونوں سطح واضح ہو جائے، تاکہ نظام زندگی معتدل انداز میں چل سکے. بالکل اس کا مڈل ذکر کر دیا جاتا ہے، اس کا متوسطانہ، اس کا عادل، اس کا توازن، اس کی درمیانی حیثیت پیش کر دی جاتی ہے. تو کسی بزرگ نیک متقی پرہیزگار اہل اللہ کو اگر پانی پلائے تو یقیناً شفاعت ہے. لیکن یہاں تو بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں دے رہا میں، اس کی دوسری جہد بتا رہا ہوں آپ کو. یہاں پانی کتے کو پلایا ہے، یہاں پانی کس کو پلایا؟ کتے کو پلایا. وہاں کسی نیک آدمی کو اگر پانی پلائے تو کوئی اچھا آدمی پلائے گا؟ میں تشبیہ نہیں دے رہا، برابری نہیں بیان کر رہا، دوسری جہت اس کی بتا رہا ہوں عطا کی، صحیح ہے؟ تو یہاں پر پلانے والی پکی بدکارہ اور گناہگارہ ہے. تو وہاں تو دونوں جہتیں اعلیٰ ہیں اور یہاں دونوں جہتیں نیچے ہیں. وہاں پانی جس کو پلایا جا رہا ہے وہ اہل اللہ ہیں، اور جو پلا رہا ہے وہ ان کے تلمیذ شاگرد اہل اللہ سے محبت کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر پانی پلایا جا رہا ہے کتے کو، اور جو پلا رہی ہے وہ بدکارہ ہے، لیکن پلایا تو خدا نے، اس کو بھی جنت دے دی. تو صحابہ نے یہی پوچھا کہ حضور اس بدکارہ کو صرف کتے کو پانی پلانے سے کتے کو پانی پلانے سے جنت مل گئی؟ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا، ہر تر جگر پر نیکی صدقہ ہے، لائے کوئی ایسا نظام سامنے. اب آپ دیکھیں اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک پارسا صالحہ خاتون ہے، لیکن وہ نظام اسلام اور حضور کے نظام کو نہ سمجھ سکی تو خشک ہو گئی، اور اس نے سمجھا کہ بس تسبیح کے دانے کو گھسیٹو یہی اسلام ہے، اور مصلے پر پڑی رہو یہی اسلام ہے. اس نے جناب گھر میں بلی کا بچہ رکھا تھا، حدیث میں آتا ہے، اور نہ اس کے لیے کھانے کا سوچا نہ خوراک کا سوچا، بس وہ اپنی عبادت میں لگی رہتی تھی، اور بلی کا بچہ جو تھا بھوک سے مر گیا. تو نمازیں تھی، مصلے پر تھی وہ، اور اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. تو یہ ہے زندگی کا سسٹم اور نظام جو اسلام پیش کرتا ہے. یعنی کہیں سے رکھنا آپ نہیں دیکھیں گے، کمزوری نہیں دیکھیں گے، ہر جگہ سے آپ زی روح جاندار کی بھلائی ہی دیکھیں گے. اور اسی کو ہمیشہ بالادستی کے طور پر رکھا گیا، اور اسی کو ہمیشہ آگے رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیے، میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا نظام معیشت کے حوالے سے بھی. خیر یہ چند باتیں صرف میں نے وہاں سے سمجھائی، باقی ہمارا درس نیٹ پر موجود ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جو وافر طور پر چیزیں پیدا فرمائی نا، تو انسان خود عقل مند بن گیا، اور عقل مند بن کے، کیونکہ کچھ چیز انسان کے پاس ہے اور کچھ چیزیں نہیں ہیں. نظام خدا بناتا ہے، قانون خدا دیتا ہے، چلانے کے اصول خدا بناتا ہے، اور پھر جتنی استطاعت انسان کی ہے اتنی ذمہ داری اس کو دیتا ہے. اصول بنانا نظام کا، یہ انسان کا کام نہیں ہے. یہ انسان کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہرس ہے، اس میں طرفداری کا گوشہ ہے. وہ اگر قانون بنائے گا تو پہلے اپنے بچے کو بچائے گا. وہ ہمارے پنجاب میں گئے، جتھے پتر نور جمال اتھے کوتا گدا سبا لال، دوسرے کے لیے کچھ اور فتوا دے گا، اپنے پتر کے لیے کچھ اور فتوا دے گا. تو انسان اگر قانون بنائے گا تو اس میں ہوس ہے، خواہش ہے، طرفداری ہے، تو وہ اس میں ایک طرف جھکے گا. تو لہذا نظام اللہ اس کے رسول بناتے ہیں، کیونکہ نظام بنانا انسان کی کیفیت میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کے اندر ایک کمزوری ایسی ہے کہ وہ اس میں بیلنس نہیں کر سکتا. ہاں اس نظام قانون دینے کے بعد انسان کو پھر اس کے تابع کیا جاتا ہے، اور پھر تابع رکھ کر اس کی خواہش کو بیلنس رکھنے کے اصول بتائے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو نظام دے دیا گیا ہے اس کو بنانے کی تجھے ہمت نہیں تھی، لیکن اس کے چلانے کی ہمت ہم تجھے دے رہے ہیں، تو تو اس کا نفاذ کرے گا، اس میں رخنانڈی ڈالے گا. اور یہی ہوا، نظام معیشت جو چلے گی اور معیشت کا نظام غریب سے لے کر امیر تک اور تمام لوگوں تک، یہ اللہ نے قرآن میں، نبی پاک نے اپنی سنت میں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر تمام چیزوں کو جمع کیا، اور حضرات فقہ اعظام رضوان اللہ اجمعین نے پھر ان صحابہ کے تلامذہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ تمام کتابیں معیشت پر مرتب کی، جو آج بھی اگر کہیں رکھ دی جائے تو وہ کتابیں پوری دنیا کو معیشت میں چلا سکتی ہے۔ حضرت علامہ ابو یوسف، امام ابو یوسف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، ان کی کتاب کتاب السیر ہے، یا حضرت امام محمد کی جامع الکبیر ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو نظام زندگی کا مقدمہ ہے، اور قرآن و سنت و صحابہ کے اطوار و احوال کی نقل ہے، اور نظام ریاست فرض سے لے کر ریاست تک کو کس طرح چلایا جائے گا، وہ پورا نظام یہاں پر مرتب کیا گیا، اور خلفاء کا نظام چلا، بلکہ میرے آقا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر تمام احکام کو نافذ کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی سیرت پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے، میں پچھلی تقریروں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نظام معیشت کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو دو نظام ہمارے سامنے آئے تھے۔ میں صرف اشارہ کر کے دوبارہ موضوع پر آتا ہوں آپ کو تازہ کرنے کے لیے۔ ایک جو تھا وہ اشتراکی نظام آیا، اور ایک جو تھا وہ سرمایہ دارانہ نظام آیا۔ اشتراکی نظام کو اگر آپ دیکھ لیں یا سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ نظام اور قانون انسان نے خود بنایا، اس لیے بنایا کہ تاکہ جو غذا ہے، جو دولت ہے، وہ زیادہ ہو اور ہر ایک تک پہنچے، ہر ایک تک پہنچے۔ اس لیے انسان سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ دولت ہر ایک تک کیسے پہنچے گی، اور یہ دولت ختم نہ ہو جائے بلکہ یہ بڑھتی رہے، کیسے پہنچے گی؟ تو حضور کے نظام نے آواز دی کہ تم سوچتے کیا ہو، ہم نے یہ پہلے دے دیا ہے، تم آؤ صرف ادھر۔ لیکن جب ایمان کی دولت نہ رہی یا انسانوں سے خیرخواہی کا جذبہ نہ رہا، تو چند لوگوں نے تمام مال ہڑپ کرنے کو نام دے دیا کہ ہم انسانوں کے خیرخواہ ہیں۔ اس راج گورا کرتا، ہم تو انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ہم سے قرضہ لیا، ورلڈ بینک قرضہ دیتا ہے، اور قرضہ دے دے کر پھر کہاں لے جا کر مارتا ہے، تو کہا ہم تو انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پیسہ سب کے پاس آئے، غریب ممالک ہم سے قرضہ لے اور تمام معاملات کرے۔ تو انہوں نے اپنی حوث اور ساری دنیا کی دولت پر قبضہ کرنے کو اگر اس طرح کہتے تو ان کی تو نقاب کشائی ہو جاتی۔ انہوں نے یہ درد دیا کہ نہیں جناب، یہاں پر اقوام متحدہ کے ادارے بنائے جائیں، غریبوں کی امداد کی جائے، اور اس کے تلے سارا کام اپنا کیا جائے، بینرز لگا ہو انسان کی خیر خواہی کا اور اندر سے انسانیت کو ختم کیا جائے، بینر ہو صلح کروانے کا اور وزیرستان سے لے کر بلوچستان تک تمام پاکستان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، نام ہو کہ جناب ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہم بھلائی کرنے والے ہیں، اور نیچے سے اپنے باطل عزائم چلے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خیر خواہی اور ملاپ اور سکون اور معاشرت سے بدامنی کو ختم کر کے محبت میں ڈھالنا، یہ انسان کے بس میں تھا ہی نہیں کہ اس پر قانون بنائے، یہ قانون اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک نے اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھایا، کیونکہ یہ قانون بنا ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ مخلص ہو کر۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں مخلص تھے جو کھڑے ہوئے، اور وہ چاہتے تھے کہ غربت ختم ہو اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے معاش، کپڑا، کھانا یہ ملے۔ اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان کی ابتدائی نیت اخلاص پر ضرور تھی، لیکن ان کے اندر حوث اور اپنی خود فریبی کا جذبہ جو اندر تھا، وہ کچھ حد تک تو انہیں وہاں پر کھڑا کرتا رہا، لیکن بعد میں یہ گوشے صحیح تربیت یا صحیح مشورے نہ ہونے کی بنا پر یہ گوشہ کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے خود غرضی اور خود کی جیب بھرنا شروع کر دی، اور اگلے کی گردن پر جس طریقے سے چاہا حملہ کرنا شروع کیا۔ تو یہ نظام مصطفیٰ ہی تھا جس نے جہاں سے سورج نکلے اور ڈوبے ہر ایک کے حق کو جانا، اصول نافذ کیے، اور عملی طور پر ہر ایک کے حق کو، چاہے وہ صحرا والا ہو یا لالہ زار والا ہو، نشیب میں ہو یا فراز میں ہو، اس وقت تک اس کے حق کو وہاں تک پہنچا دیا، کتے کے حق تک کو بتا دیا۔ یہ دیکھیں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے زیرو کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے حق کو بتا دیا۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور درخت لگانا کیسا ہے، تو درخت سے کتنے فائدے ہوتے؟ فرمایا ایک درخت لگاؤ صدقہ ہے۔ اس پر بشارت ہی دی گئی، بشارت اس اعتبار سے دی گئی کہ مومن کا عقیدہ آخرت میں اجر کا ہے، اگر صرف دنیا کے نفع کو دیکھے اور آخرت میں کچھ نہ ملے تب بھی اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، اور آخرت میں سب کو ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا تب بھی جذبات ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو شریعت نے احکام ایسے رکھے کہ دنیا میں بھی جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، تاکہ دونوں فکر سے اس کے جذبات جوان رہیں. یعنی اگر ایک نیکی ایسی بتا دی جائے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملنا آخرت میں ملنا ہے، تو آپ وہ کام کریں گے کیوں؟ کریں گے بھی اللہ کے خوف سے، تو پھر بھی دل پھیکا پھیکا رہے گا کہ دنیا میں تو کچھ ملنا نہیں ہے. یا پھر کچھ نیکی ایسی ہو کہ جناب ہو وہ نیکی، کہا جائے فرض کیجئے کہ اس کا اجر و ثمر و نفع و بھلا فائدہ سب دنیا ہو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آپ اس سے کچھ استفادہ تو دنیاوی انسان ہونے کی وجہ سے، دنیا کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے کچھ بڑھ کر کریں گے تو ضرور، لیکن آپ میں یہ احساس کمتری ضرور آئے گی کہ مر جاؤں گا، مرنا تو حق ہے، آخرت میں کیا ملے گا. لیکن اسلام وہ نظام دیتا ہے جس میں دونوں جہانوں کے فائدے کی بات کرتا ہے. یہ کیسا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے منہ کا لقمہ اٹھا کر دوسرے کو دے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں دنیا میں بھلائی آتی ہے، اخوت کے جذبے جاگتے ہیں، تو آخرت میں جنت کی بشارت بھی ملتی ہے. یہ کیوں ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرے، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرے، تو دنیاوی بات یہ کہ اولاد وفادار ہوگی، آخرت میں جنت مل جائے گی، تو دونوں جذبے اس تربیت کی طرف ابھارتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ والدین کا لحاظ رکھا جائے اور والدین کے ساتھ اپنے آپ کو مطیع و فرمان بردار بنایا جائے؟ اس کے دنیاوی کئی فائدے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی منفیت بھی حاصل ہوگی، گھر کے اندر ایک بڑے کی موجودگی سے دنیاوی ضرورت اور معاشرتی کئی کام ہوں گے، اور آخرت میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. تو جملہ جو بھی عبادت آپ دیکھیں، حقوق العباد کے جملہ کوئی بھی آپ شک کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں صرف آخرت کا نفع نہیں دنیا کا نفع بھی ہے، اور صرف دنیا کا نفع نہیں آخرت کا نفع بھی. تو ہوا میرے دوستو یہ ضرور ہے کہ جب کچھ لوگوں نے مل کر اس چیز کو تربیت دی اور اس چیز کو میرے دوستو سمجھانا شروع کیا کہ کیسے یہ دنیاوی، اس کے لیے پھر افواہیں بھی بڑی پھیلائی جاتی ہیں، یہ چیز اتنی استعمال ہو رہی ہے، یہ 2015 میں ختم ہو جائے گی، یہ چیز اتنی استعمال ہو رہی، اب اس افواہ پر ہی سارا گیم چلتا ہے، یہ چیز اتنی استعمال ہو رہی ہے 2018 میں ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا 2018 میں انسان ختم ہوں گے؟ کہا نہیں. میں نے کہا ان کی غرض بھی ختم نہیں ہوگی. پھر اس میں متوکل دین بناتا، اس لیے زندگی کے سارے شعبوں میں، زندگی کے سارے شعبہ جات، چاہے وہ والدین کے حقوق کے ہوں، چاہے اولاد کے حقوق کے ہوں، چاہے تجارت کے حقوق کے ہوں، جس حقوق کے بھی ہوں، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے اوپر دین کو رکھا گیا ہے. دین ان تمام شعبوں کو بے اعتدال نہیں ہونے دیتا. اسی لیے اب جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے جی قیامت آ جائے گی، اب جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ پانی وافر انداز میں خریدا تقسیم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس دن پانی ختم ہوگا اس دن انسان بھی ختم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان موجود ہے اور اس کی اتنی بڑی ضرورت ختم ہو جائے، یہ عقل بھی درست نہیں ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے لیے ضرورت پڑی ہوئی ہے اور جس کے لیے وہ ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو لہذا قرآن کریم نے سب سے پہلے اس بات کو ذکر کیا، اور مشرکین مکہ کی اس گھٹیا فکر کو ختم کیا. دیکھیں آج وہ فکر آج بھی ہے، وہ اپنی مار ڈالتے تھے. کوئی کہتا کیوں؟ کہا یہ تو چار بچے ہیں، کماتا ہوں 400 روپیہ، یہ چاروں پہ خرچ ہو جائے، پانچواں ہو گیا تو پھر اس پہ کیسے خرچ کروں گا؟ تو قرآن نے یہ نظریہ دیا، فرمایا کہ یہ چھوڑو، یہ تم چھوڑو کہ پانچویں بچے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیوی کی صحت کو دیکھو، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بچوں کی تربیت کو دیکھو، لیکن اس مسئلے پر نظر رکھنا کہ اولاد کی کثرت کی وجہ سے رزق رک جائے گا، فرمایا تمہارا کام نہیں، اس کا ذمہ تمہارے اوپر نہیں، اس کا ذمہ ہمارے اوپر ہے. تو اسی لیے آج ڈاکٹر کے مشورے سے، ڈاکٹر اگر خدا ترس ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ شوہر کا یہ مشورہ دے کہ آپ کی بیوی سے دیگر بچے جو ہوئے ہیں وہ آپریشن کی وجہ سے ہوئے، لہٰذا اب یہ بچہ اگر آپریشن کے ذریعے ہوا تو اس کی بنا پر آپ کی بیوی کی صحت خراب ہوگی، اس کی جان جا سکتی ہے، اور وہ خدا ترس آدمی بات حقیقت پر مبنی کر رہا ہے، تو اس وقت عورت کی صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اولاد میں وقفہ جائز ہے. اولاد میں وقفہ بولیے جائز ہے. تو ضروریات یا صحت کی بنا پر جب طبیب حاذق اس قسم کی بات کرے، جبکہ علماء سے مشورے میں ایک ہی بات صرف عرض کر رہا ہوں اس میں، کیونکہ موضوع میرا نہیں ہے، اس طرف میں نہیں آنا چاہ رہا، صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اولاد کے حوالے سے جب بیوی کی صحت یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بندہ اگر بچوں میں گیپ رکھے، وقفہ رکھے اس نیت کے ساتھ، کو عزل کی صورت بخاری میں موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، علماء یہاں بیٹھے ہوئے، عزل کی اجازت ہمارے علماء نے دی ہے اس صورت کے اندر کہ وقفہ رکھا جائے، لیکن وقفہ اس صورت میں ہو کہ کھلاؤں گا کیا، یہ حرام ہے، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری تم پر رکھی گئی تھی. صحت کے لیے اسباب کو مہیا کرنا، مہیا ہو گئے، اس کو تلاش کرنا، اس کا انتخاب تم پر رکھا گیا تھا، لیکن رزق یہ تو اصل ضرورت ہے، اس کو تم پر نہیں چھوڑا گیا، اس کو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. تو دیکھیں وہاں پر لے جا کر انسان کو متوکل بنایا ہے، اور وہاں پر لے جا کر انسان کو گویا کہ کھڑا کیا ہے اس بات کو. اب توکل کی بھی دو کیفیتیں ہیں، اس میں ذرا ایک بات آپ سمجھ لیں. بعض مضبوط عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اور بعض جو ہے صحیح صحبت نہ ہونے کی وجہ سے یا جناب اپنی فکر میں زیادہ غور و خوض اور مراقبہ نہ کرنے کی وجہ پر ایسی ہوتی. مثال کے طور پر جزام کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سید عالم کی خدمت میں ایک کوڑی آیا اور حضور کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے جسم پر کوڑ جزام کا مرض تھا، لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے. سرکار علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ اپنے پیالے میں شامل کیا، کھا میرے ساتھ، کھلایا حضور نے، ٹھیک ہے، کوڑی کو کھلایا. لیکن اسی کے مقابلے میں دوسری حدیث حضور کی ہے کہ جزام اور تعاون سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. دوسری طرف سے بھاگنے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاکہ یہ دونوں چیزیں بندے کے اوپر آ جائے اور دونوں چیزوں کے اوپر وہ چلے، کہ اگر واقعی میں توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، تو پھر یہ پہلی حدیث اس کی نیابت کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہی. اور اگر متوکل اتنا نہیں ہے اور طبیب حاذق یہ کہے کہ مرض پھیلے گا، اس کا مرض آپ کو لگے گا، تو پھر طبیب حاذق کو فراموش نہ کیا جائے، اس کے اشارہ کو فراموش نہ کیا جائے. سائنس یا میڈیکل ترقی کر کے اگر اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ فلاں مرض متعدی ہو سکتا ہے، فلاں مرض تعدد کر کے آپ کے جسم پر لگ سکتا ہے، تو پھر اور توکل میں اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس طبیب اور حاذق اور تمام چیزوں کو جو ڈائگنوز کر کے اس کے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر اعتماد کر کے بندہ اسباب کے طور پر اس پر عمل کر سکتا ہے. اس پر یہ دوسری حدیث دلالت کرتی ہے. تو اسلام نے ہر فکر کو بھی بیلنس کیا ہے، اسلام نے بولیے ہر فکر کو بھی بیلنس کیا ہے تاکہ توکل کے حوالے سے ہو جائے. اور یہ حضرت صوفیہ میں رہا ہے، حضرت صوفیہ میں رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں غزوہ تبوک، آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ کیا لایا؟ کہا حضور سارا گھر لایا. سارا گھر کوئی دے سکتا ہے؟ لیکن صحابہ میں، صحابہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ہر صحابی کی زندگی میں یہ ضرور لکھا ہے. میں نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوال کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں کثیر صحابہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی میں وفات سے پہلے 8 دفعہ اپنا پورا گھر خالی کیا تھا، کسی نے 7 دفعہ پورا گھر اللہ کے لیے دیا تھا، پورا گھر یعنی بالکل سب خالی، جو جمع تھا گودام میں وہ بھی دے دیا، جو گھر میں تھا وہ بھی دے، کچھ نہیں ہے. حضرت امام حسن کے لیے آتا ہے کہ آپ نے 8 دفعہ اپنا پورا گھر لٹایا. صدیق اکبر نے کبھی کچھ بنایا نہیں. حضرت عمر آئے تو آدھا لے کر آیا، آدھا گھر میں چھوڑ کر آئے. تو دیکھیے ہر طبیعت کے اعتبار سے حضور کی سیرت کے مظاہر موجود ہیں. حضور کی توکل کی اعلیٰ جہت صدیق اکبر میں ہے، متوسطانہ جہت حضرت عمر میں ہے. تو یہ خلفائے راشدین حضور کی سیرت کا نکھار ہے، اور انسان کی طبیعتیں جس اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے تو حضور کی اسوہ اور حضور کی سیرت انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر کیفیت کی نمائندگی ہے. تو اس کے عملی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں زہد و تقویٰ اعلیٰ ہو تو وہ صدیق اکبر کو فالو کرتا ہے، جس کا اس کے مقابلے میں دوسری جہت پر ہو تو سیدنا فاروق اعظم کو دیکھتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری حضرت عثمان غنی سے لڑ جاتے تھے، یہ محل کیوں بنایا تم نے، کیوں اتنے مہنگے لباس پہنتے ہو؟ حضرت عثمان غنی بڑا محل بناتے تھے، ان کے مدینے کے اندر کئی کوٹیاں تھیں ذاتی پیسے کی، اللہ نے رزق حلال میں وافر اتنا عطا فرمایا تھا، اور ابو ذر غفاری ایسے وہ گھر رکھتے ہی نہیں تھے، وہ گھر رکھتے ہی نہیں تھے. تو یہ کیفیات کے اعتبار سے، اس لیے حضرات صوفیہ پر جو تانا کرتے ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیں، وہ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیں. خیر میں یہاں پر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات ہے جو اس معاملے کی نشاندہی کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان اٹھا کر لیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا لایا؟ کہا حضور سارا گھر لایا. سرکار نے مسکرایا. اور دوسرے صحابہ کو حضور پتا کیا کہتے ہیں؟ اتنا نہ دیا کرو کہ پاس کچھ نہ بچے، پھر تمہیں کسی سے مانگنا پڑے. لیکن ابو بکر کو یہ نہیں کہتے، صدیق اکبر کو حضور یہ نہیں کہتے. صدیق اکبر سب لے آئے. حضور کی حدیث بخاری شریف کی کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرو کہ تھوڑا تمہارے پاس بھی بچے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی راہ میں اتنا خرچ کرو کہ کچھ تمہارے پاس بھی بچے، ایسا نہ ہو کہ تم سب دے دو اور سوال کرتے رہو. تو پوچھا گیا حضور جو سب دے کر بھی سوال نہ کرے؟ فرمایا وہ دے سکتا ہے. یعنی دنیا والے سے سوال نہ کرے، رب سے سوال کرے، رب سے. اور اس میں صوفیہ کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں. حضرت شقیق بلخی تھے یا ان کے یہ کسی کے پاس گئے اور ایک بہت بڑے زاہد و عابد کی خدمت میں بیٹھے. تو اس دور میں بیعت کا سلسلہ جس طرح آج دست بدست ہے نا، یہ تو حضور کے دور میں بھی تھا، لیکن صوفیہ میں دست بدست یہ کم نظر آتا ہے، آج زیادہ ہو گئے دست بدست. لیکن ہمیشہ بیعت کے دو طریقے رہے ہیں، ایک صحبت اختیار کرنا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یہ بہت قلیل رہا پہلے، لیکن صحبت اصل بیعت رہی ہے. یعنی اس وقت پیری مریدی صحبت ہوتی تھی، جس شیخ کی صحبت میں زیادہ بیٹھے بس وہی پیر ہے، چاہے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو یا نہ دیا ہو. ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو لینا، ان کے فرامین، ان کی نصیحت عمل کرنا، یہ پیری مریدی، یہ بیعت کا سلسلہ تھا، توبہ کا سلسلہ تھا. لیکن آج ظاہر سی بات ہے کہ دور قرون اولی اور قرون وسطی سے دور ہو چکا ہے، تو اب ایسا دور داخل ہو گیا ہے کہ جس میں نفسانیات بہت زیادہ ہے، تو عہد کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ پکڑا جاتا ہے کہ بول میں نے توبہ کی، بول میں ان چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، بول میں اس چیز سے. تو یہ پہلے کہلوایا نہیں جاتا تھا، بلکہ ایک کہہ رہا ہوتا تھا، دوسرے کے سینے میں اتر رہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایسے عظیم ہستیاں تھیں. لیکن آج متنبہ کرنے کے لیے، برنگیختہ کرنے کے لیے، جھاڑنے کے لیے ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور کہلوایا جاتا ہے، بولو میرے ساتھ بولو، تاکہ بولنے سے جو دل پر، زمین پر جو غبار چڑھ گیا ہے نااہلی کا، وہ چھٹ جائے. تو شقیق بلخی ہیں یا کسی زاہد کے پاس یہ گئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے مرید کی تربیت کس اعتبار سے کرتے ہو؟ کیونکہ اصل چیز دو ہے، صبر و شکر، جو پیر سکھاتا ہے اور حضور نے بھی یہ سکھایا، صبر و شکر. کیا ہے؟ اور حضرت عمر، یہ میری تقریر ہے، اس پر آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، صبر و شکر کا شریف فلسفہ. اس میں ہم نے احادیث کے ساتھ ساتھ وہ تصوف کی فکر کو لانے کی کوشش کی ہے جو یہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ صبر و شکر، کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کو اگر ملے صبر، صبر و شکر یہ دونوں آپ کو مل جائے تو آپ قبول کریں گے؟ آپ نے فرمایا تو دونوں میرے لیے ایک ہی سواری ہے، اگر صرف شکر بھی مل جائے تو میں اپنا لوں گا، اس لیے کہ دونوں کے، ان دونوں کو اگر بانٹا جائے پھر بھی ان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. صبر کے اندر شکر بھی ہوتا ہے، اور صبر تو وہ ہے، اور شکر کے اندر صبر بھی ہوتا ہے. تو حضرت عمر کا یہ قول تھا کہ یہ دونوں میرے لیے سواری کے مانند ہے، دونوں میں سے کوئی بھی مل جائے تو یہ میں اللہ کا خوش شکر ادا کرتا ہوں. تو اس زاہد نے شقیق بلخی سے پوچھا، یا حضرت شفیق بلخی نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے مرید کی تربیت کیسی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی صبر و شکر سے کرتے ہیں. فرمایا صبر و شکر کی تعریف کیسی کرتے ہو، تعبیر کیا کرتے ہو، کیا مثال پیش کرتے ہو صبر و شکر کی؟ انہوں نے کہا حضرت کیا مثال پیش کرتے ہیں، ہم تو یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ نہ ملے تو صبر کرو اور مل جائے تو شکر کرو. تو یہ انہوں نے اپنی سطح سے بات کی. اب وہ جو تھے وہ ان سے بڑے متوکل تھے، انہوں نے فرمایا تو کتے کی عادت، کتے کو نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے، مل جاتا تو شکر کرتا ہے، دو ملاتا ہے. تو حیران ہوئے، فرمایا حضور آپ کے وہاں فکر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہمارے وہاں یہ فکر ہوتی ہے کہ جب نہ ملے تو شکر کرو، مل جائے تو بانٹ دو. ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے. فرمایا ہمارے وہاں سب شکر کا یہ فلسفہ ہے کہ جب نہ ملے تو شکر کرو، جب نہ ملے تو شکر کرو، اور جب مل جائے تو راہ خدا میں بانٹ دو. تو یہ طبیعت، طبیعتوں کے اعتبار سے ہیں میرے دوست، اور یہ اپنے فکر کے اعتبار سے، یہ اللہ کی راہ اور اس کی ذات پاک میں اخلاص کے درجے کو جس طرح انسان عبور کرتا ہے، اس طرح وہ متوکل اور اس طرح وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یقیناً حضور رام کی کیا وہ حدیث پاک نہیں ہے کہ ایک چڑیا اڑتے ہوئے آئی اور اس نے اپنے بچے کو دانا کھلایا، سرکار نے فرمایا کہ دیکھو انسان اس چڑیا سے بھی کیا گزرا ہے، کہ یہ پرندہ کتنا متوکل ہے. صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو رسک کا کوئی آس نہیں ہوتا، لیکن اسے پتا ہوتا کہ جب میں جا رہا ہوں تو بچے کے لیے کچھ لاؤں گا. تو یہ مثالیں گویا کہ ذکر کی گئی ہیں. تو میرے دوستو، نظام کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی چیزوں کو ان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو انسان کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے، جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی کی. تو اشتراکی نظام ہو یا سرمایہ داران نظام ہو، یہ انسانیت کو بیوقوف بنانے والا نظام ہے. یہ دونوں نظام والے اس بات کے مدعی تھے کہ ہم یہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے، جبکہ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دولت کسی ایک بندے کے پاس نہ رہے کہ وہ وڈیرا اور چودھری بنا رہے، لیکن یہ خود اس چیز کو چاہتے تھے. اور نظام جب انہوں نے اشتراکی نظام یا سرمایہ دارانہ نظام دیا تو نام انہوں نے اشتراکیت کا دیا، نام انہوں نے سرمایہ دارانہ کا دیا، لیکن نتیجہ اس کا یہی نکلا کہ دولت چند آدمیوں کے ہاتھ میں تھی. اور آج دولت چند آدمیوں کے ہاتھ میں. مزدور چاہے جانوروں جیسی محنت کر لے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا، وہ صرف اپنے جوتے کے دو قدم ہلا دے تو جناب اسے وافر مقدار میں مل جاتا ہے. تو گویا کہ یہ تقسیم کاری رب کی نہیں تھی، یہ انسان نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انسان، دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دولت بندے کو کمانی چاہیے، یہ خواہش اللہ نے ہمارے اندر رکھی اور دولت سامنے رکھی، تو انسان نے اس تک پہنچنے کے لیے جب قانون خود بنایا تو خرابیاں پیدا ہوئی، اور جب اس تک پہنچنے کا قانون خدا نے جو دیا تھا اس پر انسان نے عمل کیا تو عثمان غنی خوش بھی رہے اور ان سے ساری دنیا خوش رہی، صدیق اکبر خود بھی خوش رہے، سارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی خوش رہے، تو ان کے ساتھ جو لوگ حقوق والے تھے وہ بھی خوش، اور اس دولت کو لے کر وہ بھی خوش. تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور راستے سے ہٹ کر، میں پھر عرض کر دوں جملے کو ایک دفعہ مادت کے ساتھ پھر دہرا دوں آپ کے لیے، کہ جہاں اس شے کی ضرورت کو خدا نے ہمارے اندر رکھا، طلب کو ہمارے اندر رکھا، خواہش اور اشتہا کو ہمارے اندر رکھا، وہ چیز بھی سامنے خدا نے رکھی. جب دونوں چیزوں کو خدا نے پیدا کیا تو راستہ بھی خدا نے بتایا تھا اس تک پہنچنے کا، اس تک پہنچنے کے راستے کو جب ہم نے تبدیل کیا تو ہوا کیا؟ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت آ گئی. آج پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہے یہ صرف کیپٹل نظام کی وجہ سے، سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے. آج مال کی تقسیم جو قرآن پیش کرتا ہے اس طرح لا کر کھڑی کر دی جائے، کیونکہ جب ہر ایک کو اپنی روٹی اور اپنا حق ملے گا تو وہ کیوں دہشت گردی کرے گا؟ وہ کیوں گلا کاٹے گا؟ وہ کسی کا اعلی کار بنے گا کیوں؟ اس لیے مانا کہ اگر کوئی بنے بھی تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ ہو چکا ہے اور اس عمل کو ختم کیا گیا، 70% اس نظام کو نافذ کرنے سے ختم ہوتا ہے اور 30% اللہ کی حدود کو قائم کرنے سے ختم ہوتا ہے. کہ سزاؤں کا ایک نظام یہ بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن جب ایک بندے کو ضرورت مل جائے، اس کے بچے صحیح پڑھ رہے ہوں، اس کے بچے صحیح کھا رہے ہوں اور تمام معاملات اس کی زندگی کے درست چل رہے ہوں، تو وہ پڑی ہوئی چیز کیوں اٹھائے گا؟ وہ کسی کے جیب کو کیوں کترے گا؟ وہ کسی کی دولت کو کیوں لوٹے گا؟ وہ کسی کا اعلی کار بن کر بندوق یا پسٹل یا چھری لے کر چند پیسوں کی وجہ سے کسی کو کیوں مارے گا؟ اس کی اس کو پتا ہوگا کہ جناب اس کے بعد سزا میرے لیے بہت سخت ہے اور میرا گزارا تو ہو ہی رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جب اسے یہ پتا ہو کہ اس کے قتل کرنے کے بعد میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے گھر والوں کا مال بہت مل جائے گا، تو آج جو نظام ہے یہ انسانوں نے اللہ کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی، جس کی بنا پر آج طبقات منافرت. لہذا دہشت گردی، بھتا خوریاں، یہ جب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ملک کے اندر مال کی ترسیل، اس کا نظام، اس کا نفاذ اور اس کے حقوق کی تنفیذ میں عدل نہ لایا جائے، عدل نہ لایا جائے. تو یہ نظام مصطفیٰ کی وہ خد و خال ہیں میرے دوستو، جس کو ہم نے لانا ہے، جس اور یہ آج کے معاشرے میں ہم پیش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری طبیعت اس کے لیے بیدار ہوں. اور جو آج ہمارے اندر نا امیدی ہے نا کہ ہم کیا کریں، تو یہ باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں، میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں اور اپنے آپ سے آپ سن رہے ہیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ بھولے ہوئے سبق کو ہم یاد کر رہے ہیں. بہ ایمانا کہ جو ہمارے اندر بے اعتمادی ہے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو یہ نظام کو پیش اس لیے کیا جا رہا ہے، بولا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ بات ذہنوں میں رہے کہ نظام ایسا ہے، تاکہ قلب کو تسکین ہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، رب نے فضل کیا کہ اس نے نظام خود دیا تھا، ظلم ہم نے خود کیا ہے، تاکہ بندہ اپنے آپ سے متنفر ہو، رب سے متنفر نہ ہو. اور اگر بندہ اپنے آپ سے متنفر ہو تو پھر زندہ ہو سکتا ہے، لیکن رب سے متنفر ہو گیا تو پھر مر جاتا ہے، پھر زندہ نہیں ہوتا، پھر وہ قومیں زندہ نہیں ہوتی، پھر وہ قومیں بولیے زندہ نہیں ہوتی. اس لیے ہر دعا کے اندر حضور نے توکل سکھایا، کھانے کی دعا دیکھیں، پینے کی دعا دیکھیں، سونے کی دعا دیکھیں، آئینہ دیکھنے کی دعا دیکھیں، یعنی عملی طور پر اس چیز کو پھیلایا کہ رب سے منافرت تمہارے اندر نہ آ جائے، رب سے دوری تمہارے اندر نہ آ جائے. آج میں مسلم امام احمد پڑھ رہا تھا، مسلم امام احمد میں کھانے کی ایک دعا حضور نے کتنی خوبصورت بیان فرمائی، کہ صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو انصاری کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور دعا کرتے، اللہم اے میرے رب، اطمتا تو نے مجھے کھلایا، وہ سقیتا تو نے مجھے پلایا، وہ اغنیتا تو نے مجھے غنی کیا، وہ اقنیتا تو نے مجھے قریب کیا، وہ ہدایتا تو نے مجھے ہدایت دی، وہ احیائتا تو نے مجھے ہدایت دی. لکا لمن آتیتا, لکل حمد لمن آتیتا, اور مولا اسی لیے میں ہم تیری کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو آپ دیکھیں ایک چیز میں حضور نے کتنی چیزوں کو دیا, اطعمتا و سقیتا و ہدایتا و اقنیتا و اغنیتا و ہدایتا اور لکل حمد لمن آتیتا. تو اس حدیث پاک کے اندر آپ دیکھیں کہ سات آٹھ چیزوں کو حضور نے ذکر فرمایا اس چیز کے لیے کہ کسی بھی صورت میں اور کسی بھی خواہش میں بندے کا رشتہ رب سے نہ ٹوٹے. اے اللہ تو نے مجھے کھلایا, وہ سقائتا تو نے مجھے پلایا, وہ اغنائتا تو نے مجھے ہر ایک سے مستغنی کیا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, اس سے تو نے مجھے بچایا, وہ اقنائتا اور تو نے مجھے اپنے قریب کر دیا, وہ ہدایتا تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی, وہ احیائتا تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی. تو لکل حمد علامہ آتا ہے, تو ہم تیری کیوں نہ ہو جب تو نے یہ عطا کیا. تو یہ حدیث پاک پڑھ کر مجھے اپنے آپ سے خوشبو آ رہی تھی کہ یہ کتنا مبارک قول ہے کہ بندہ اگر اس کی تکرار کرے تو وہ قناعت کے ساتھ متصابر ہو سکتا ہے. اس پر ایک میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھتے تھے, اللہ سے رشتہ جوڑنے کے حوالے سے. کیونکہ نظام حضور نے دیا, لیکن نظام میں حضور نے پہلی چیز جو سکھائی ہے, جو میں نے اخوت کی بات تو کی آپ کے سامنے, لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ شعبہ زندگی میں پہلی چیز ہے دین, کہ کس کے لیے کریں, کیا ملے گا اس پر. تو دین سکھاتا اللہ کے لیے کرو, اللہ دے گا, اور یہ حقوق جب تم پورے کرو گے تو اس سے تمہیں دنیا بھی نفع پہنچے گا, آخرت بھی نفع پہنچے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں دعا پڑھتے تھے, اور کتنی مبارک دعا, صحابہ کو رٹائی, یعنی پورا پورا نصاب صحابہ رٹتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے. دعا اس لیے کرتے تھے تاکہ منشور مضمون اور دستور ہمیشہ یاد رہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, کیوں کہا بار بار, یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, یا اللہ اچھی دنیا عطا فرما, دنیا میں بھی بھائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, تاکہ دنیا سے ناپائیداری اس گھر میں جانے کا ارادہ رہے, اور یہ بھی پتا رہے کہ مومن کا فائدہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ دونوں جہاں ہوتا ہے. وہ نہ صرف آخرت کی حسنہ کی بات کرتا ہے, نہ صرف دنیا کی کرتا ہے, بلکہ دونوں کی کرتا ہے. فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ. اسی طرح سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے, اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفس مطمئنہ کا. حضور یہ دعا کرتے تھے, ذرا غور سے سنیے اس بات کو, اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ, اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں ایسی خواہشات, ایسے نفس کا جو تجھ پر مطمئن ہو. نفسا بک مطمئنہ, جو تجھ پر مطمئن ہو. اچھا جو نفس مطمئن ہوتا ہے کیسے پتا چلے ہمیں نفس مطمئنہ مل گیا ہے, نفس مطمئنہ مل گیا ہے, یہ کیسے لگے. مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ نفس کی خواہشات کی تین قسمیں کی گئی ہے. ایک جو مومن کے اندر جو سب سے بڑی کیفیت ہوتی ہے وہ نفس لوامہ ہے. لوامہ کا معنی ملامت کرنے والا, کہ بندہ جب اگر گناہ کرتا ہے تو اندر سے کوئی چیز اس کو کہتی شرم نہیں آتی, اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے اور پھر تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کے رزق کو کھاتا ہے, رب کی فرمان برداری نہیں کرتا. تو یہ جو خیال اندر سے جاگتا ہے نفس لوامہ ہے, یہ ملامت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے. تو مومن کا نفس نفس لوامہ, اور جب یہ ملامت کرے کہ کیوں تو نے نماز چھوڑی, اللہ نے دیکھ تجھے کتنی خوبصورت اولاد عطا فرمائی, اللہ نے دیکھ تجھے جسم کتنا اچھا عطا فرمایا, اللہ نے دیکھ اوروں کو معذور کیا تجھے اچھا کیا ہے, دیکھ اللہ نے تجھے یہ عطا فرمایا, یہ فکر جو اندر پیدا ہوتی ہے نفس لوامہ ہے. اور جب انسان اس کو پکڑتا ہے اور اس پر مشورے پر عمل کرتا ہے تو نفس مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے, کہ وہ رب پر مکمل اطمینان کرتا ہے. نفس پر مکمل, کافر کا نفس جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے, جو اس کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں, حضور جو دعا کرتے تھے وہ نفس مطمئنہ کی کرتے تھے. توجہ سے سنیے اس کو, اور عملی طور پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں خود اس بات پر غور کرتا ہوں تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھے دوسرے کے لیے سمجھا جائے. اس سے انسان فطرتی طور پر, باطنی طور پر مسلمان ہوتا ہے, چاہت کا گوشہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے. فرما اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. نفس مطمئنہ عطا فرما, یہ حضور تعلیم دے رہے ہیں امت کو. اب جس کو نفس مطمئنہ مل جائے, توجہ رکھیے گا, اس سے چند چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، چند چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ حضور آگے دیتے ہیں. فرما اللہم انی بک مطمئنہ، یا اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، لفظی معنی سے ہٹ کر مرادی معنی رکھتا ہوں، کہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ کیا کیفیت پیدا کرتا ہے. تو اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ وہ تؤمنو بلقائک، جب نفس مطمئن ہو جائے تو وہ اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آتا ہے. اللہ سے ملاقات پر بولیے ایمان لے آتا ہے. یعنی ہمیشہ انسان اس بات پر بیدار و تیار رہتا ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا تو سجدہ شکر کثر سے کرنا چاہیے کہ نفس مطمئن ہو گیا. اللہم انی اسألوکا، اب یہ آگے سنتے جائیے، تین باتیں حضور نے ذکر کی ہیں، یہ ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور یہ میں کوئی اتنا بڑا کوئی تصوف کا رنگ نہیں پیش کر رہا جو ہماری عقلوں میں نہ آئے، یہ ہمارے پر گزرتی، ہم توجہ نہیں کرتے اس پر، اور اس پر توجہ کریں گے تو یہ کیفیات ملیں گی، اور یہ دنیا کی بھاگم دوڑی اور یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی، موت کا خوف، فلاں خوف، فلاں خوف، یہ سب ڈھل جائے گا، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ چیز ملے گی، اور جتنا ہمیں ملنا ہے وہ ملے گا، اس پر بھروسہ ہو جائے گا. مانا کہ نظام زندگی الٹی سیدھی ہو رہی ہے، مانا کہ کرپشن کرنے والے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی تقدیر پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے جتنا لکھا ہے وہ ملے گا ضرور. ابھی نہیں ملے گا تو کل ملے گا، لیکن ملے گا ضرور. اور جو نہیں ملا تو زرداری بھی بن جاؤ پھر بھی نہیں ملے گا. جو لکھ دیا گیا کہ نہیں ملے گا تو وہ پھر کچھ بھی بن جاؤ وہ بولیے نہیں ملے. اس کو کہتے ہیں تقدیر، اور یہ ایمان کی اساس ہے. اس کے بغیر ایمان کی لذت اور چاشنی زبان پر آ نہیں سکتی. اس کے بغیر داڑھی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پگڑی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نماز کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ نماز وغیرہ اس کی ترجمان تھی. اگر نماز، داڑھی، پگڑی، لباس، ظاہری مسلمانی یہ جسم تھا، یہ روح تھی. اگر یہ روح نہ پیدا ہو پائی تو خالی جسم مردہ ہوتا ہے، اس کو گڑے میں پھینک دیا جاتا ہے. توجہ رکھیں آپ، میں نماز کی ناقدری نہیں بیان کر رہا معاذ اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کی، نماز جو ہے وہ اس فکر کا جسم ہے، اور جسم کے روح کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے. تو فکر کیا ہے؟ تو حضور وہ پیدا فرماتے ہیں، فرمایا اللہم انی اسألوکا نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. جس کو نفس مطمئنہ مل جائے اسے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تؤمنو بلقائک. میں مرادی معنی سے، لفظی معنی سے ہٹ کر جو مضمون لے کر چل رہا ہوں، مضمون کا معنی کر رہا ہوں. نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے یا اللہ جو تجھ سے ملاقات پر کامل بھروسہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلی چیز تؤمنو بلقائک وترضى بعطائک، وترضى بعطائک، جو تُو نے دیا ہے جیسا دیا ہے اس پر وہ راضی ہو. تیری ملاقات پر یقین ہو، جیسا تُو نے دیا اس پر راضی ہو. تیسرا جملہ سنیے، وتقنع اللہم انی اسألوکا نفسا بک مطمئنہ وتؤمنو بلقائک وترضى بقضائک، وترضى بقضائک تیرے فیصلوں پر، تیرے فیصلوں پر راضی ہونے والا، وتقنع بعطائک اور جتنا تُو نے دیا ہے اسی پر بس کرنے والا. تیری ذات تجھ سے ملاقات پر یقین کرنے والا، مل کر کہیے تیری ذات پر یقین کرنے والا، جو تُو نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہونے والا، قضا پر راضی ہونے والا، ملاقات پر یقین کرنے والا، اور وہ تقنع. تیسرا جملہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس تیسرے جملے سے ہم پہلے کی طرف جائیں گے. وہ تکنا او بے عطائک، جو تو دے رہا ہے اس پر قناعت کرنے والا. کہا جی آپ دو روٹی کھاتے ہیں، کہا شکر اللہ نے دیا. کہا آپ نے آج پیمن والا کپڑا پہنا ہے، کہا شکر جو اللہ نے دیا. کہا آج آپ نے اتنی بڑی گاڑی لے کر آئے، کہا شکر جو اللہ نے دیا ہے. تو تکنا او بے عطائک، جو تو نے دیا اس پر قناعت کرے، بس کرے اور حوث نہ کرے. اس لیے کہ دے گا تو حوس کچھ نہیں دے گی، حوس میں کام خراب ہوں گے. کیونکہ جو لکھ دیا گیا ہے اس تک کا راستہ بھی خدا نے بتایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ قناعت. راستہ کیا ہے؟ قناعت، بھروسہ، رک جانا. اگر اس تک پہنچنے کا راستہ ہم بنائیں گے، حوس کریں گے، تو اس میں حرام مال تو آ جائے گا، ادھر ادھر تو چلے جائیں گے، لیکن ہزاروں شاخیں، ہزاروں زندگی کے سلسلوں کو وہ ڈیمیج کر دے گا، خراب کر دے گا، اور اس سے لوٹنے کا پھر کوئی ہمارے پاس سہارا نہیں رہے گا. تو یہ تمام چیزیں کس نے سکھائی؟ نظام مصطفیٰ نے سکھائی. آج گورا کہتا آؤ ایک عالمی اتحاد کانفرنس کریں اور وہ سائیڈ میں کھڑا اسی کے پاکٹ مار رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید سامنے فوٹو کھجوانے سے اتحاد ہو جائے. اسلام کہتا نہیں, دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو, اس لیے کہ انسان ظاہر ہوتا باطن سے شروع ہوتا ہے. پہلے اندر سے جوڑو, پہلے اندر سے جوڑو, ظاہر خود بخود جڑ جائے گا. اگر اندر سے جڑ گئے, اندر سے جڑ گئے تو ظاہر اگر کربلا میں بھی ہو, بدر میں بھی ہو, اور دوسرا ظاہر پاکستان میں بھی ہو, تو یہ دوری نہیں ہوتی. اس لیے کہ اندر سے فکروں کا جڑنا ضروری ہے. تو حضور کا نظام, نظام مصطفیٰ, اور حضور نے جس معاشرے کو تشکیل دیا تھا مدینہ منورہ کے اندر, اور صرف 10 سال کے اندر حضور نے ہر قسم کی بربریت, ہر قسم کی دہشت گردی, ہر قسم کی برائی کو اپنے فکر کے ذریعے ختم کیا. اس میں وجہ یہی تھی, اخوت کے جذبے کو حضور نے جگایا, اور اس اخوت کے جذبے سے قبل دینداری کا جذبہ تھا. کس کا تھا؟ اور دینداری کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیلوسی پیدا کرتا ہے. کہ لگے آپ نے اس کے ساتھ یہ کام کیا, کچھ نفع تو آپ کو نہیں ملا. آپ نے کہا جی میں دیندار ہوں. دینداری سب سے بڑا رشتہ ہے. دینداری انسان کو اخلاص پر لاتی ہے, بے لوس بناتی ہے, بے غرض بناتی ہے. دل سے محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ ظاہری کاندھے پر ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوتی, یہ دینداری سے ہوتی ہے. اور دینداری کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کا حق ہم پر اللہ کے لیے ہے, اور ہمارے پاس جو چیز موجود ہے یہ امانت تھی, اس کی اس تک ہم پہنچا رہے ہیں. اور دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا, آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور ہم نے رب سے ملاقات کرنا ہے, اور رب نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا اس پر ہم نے راضی رہنا ہے, اور رب نے جو ہمیں عطا کر دیا ہے اس پہ ہمیں قناعت کرنا ہے. یہ وہ بنیادی فکر ہے جو ذہنی انتشار خلفشاری کو دور کرتی ہے, اور انسان کو خودکشی کے دھانے سے لے کر مصلح امامت اور مصلح صلاح تک لے کر آتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خودکشی کم کرتا ہے, جس کی تربیت نہ ہو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے, وہ خودکشی, کیونکہ خودکشی ناامیدی ہے. تو ناامیدی کریں کس سے جب ہر جگہ پر امیدیں موجود ہیں؟ اگر یہاں پر ناامیدی کا گراف تھوڑا گر رہا ہے تو آخرت میں تو وہ 100 گنا زیادہ بڑا ہوا ہے, 100 گنا زیادہ بڑا ہوا ہے. یہاں اگر امید اس پیمانے پر نہیں مل رہی ہے تو آخرت میں اتنی مل رہی ہے کہ بندہ کہتا ہے مولا اتنی سی تکلیف پر اتنا اجر. کہاں کہ اگر اتنا اجر, اگر یہ تو پوری زندگی کا کہ میں دنیا میں سڑتا رہتا اور مجھے اس میں سے آدھا ملتا تب بھی سودا بڑا سستا تھا, یہ تو تھوڑی سی تکلیف پر اتنا اجر مل رہا ہے. تو یہ نا امیدی کا تصور اسلام پیش ہی نہیں کرتا. تو انسان کی سب سے بڑی حیات امید ہے. کیا امید؟ اور امید سوائے نظام مصطفیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا, سوائے نظام مصطفیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا. انشاءاللہ آنے والے درس تک پھر ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آنے والے درس میں ہم نظام مصطفیٰ کے دوسرے پہلو کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور اسلام نے جو اخوت کے معاشرے کی جو فکر کی ہے, درجنوں جگہ پر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں, لیکن آپ یہاں پر بھی تشریف لائیں اور ہم مل کر اس بات کو سمجھیں دوبارہ, اور اس نقطے کو بھی دیکھیں, اور اس نقطے سے بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں, اور انسان سے انسانیت کے درجے کے اعتبار سے جو محبت کا درس اسلام نے دیا ہے. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود کو بھی دعوت دے دی, آؤ تم سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے. ہم کب چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو؟ ہم کب چاہتے ہیں کہ بد امنی ہو؟ وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس اعتبار سے جو فضیلت بیان فرمائی, آخری اسی حدیث پر میں درس ختم کرتا ہوں, ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. کہ اسلام نے دیکھا کتنا لحاظ رکھا نیکی میں. اسلام پشت کو مضبوط کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی مسلمان ہر معاملے میں کیوں کود پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خیرخواہی کا درس دین دیتا ہے. آنکھ بند کر کے دونوں کو لڑتے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھو. اسلام کہتا ہے کہ تیسرا خود کودے اور ان میں صلح کروائے. صلح ان دونوں میں ہوگی, ان دونوں کا فائدہ نہیں, تیری بھی نکل پڑے گی, اور دنیا میں بھی تجھے اجر ملے گا اور آخرت میں بھی تجھے اجر ملے گا. اور تو نے اپنے منصب کو چھوڑ دیا اور تو نے جان بوجھ کر آنکھ بیچ لی اور آنکھ کو تو نے دبوچ لیا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا ہے. تو رب فرماتا ہے وہ بندے ہمارے تھے, تو نے ہمارے بندوں پر رحم نہیں کیا تو ہم تجھ پر رحم کیوں کریں؟ آئیے حدیث پاک سیاست سنیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ, اس پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. بیداری پیدا کیجئے، ناامیدی کو ختم کیجئے، اور اس بات کو دیکھ پا رہے معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے. آج کراچی کو اس چیز کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں اور اپنے عملی کردار کے ذریعے اس چیز کو آپ گویا کہ بڑھائیں، اور منافرت، تنفر، بدامنی کو ختم کرنے میں اگر ہم نے کچھ بھی کردار ادا کر لیا تو یقیناً یہ ہماری رات کی تہجد سالہ سال کے تہجدوں سے زیادہ اجر کی بات ہوگی. آئیے میں حضور کی حدیث آخری میں پیش کرتا ہوں. آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس قاعدے و قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ. حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ایک بہت اونچے درجے کی، کہ جو نہ روزے سے ملتا ہے، نہ نماز سے ملتا ہے، نہ صدقے سے ملتا ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور وہ کون سا درجہ ہے جو روزے سے بھی نہیں ملتا، جو نماز سے بھی نہیں ملتا، جو صدقے سے بھی نہیں ملتا، وہ کون سا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب دو آدمی لڑ رہے ہیں تو اس میں صلح کرا دینا. یہ فضیلت آپ اس کی دیکھیں صرف، جب دو لڑ رہے ہوں ان میں صلح کرا دینا. نہیں کرائی تو کیا ہوا؟ حضور فرما اگر دو آدمیوں میں فساد کرانا، دو آدمی اگر لڑ رہے ہیں ان میں اگر آپ صلح کرا سکتے تھے صلح نہ کرائی تو یہ بھی فساد کمانا ہے. ایک تو براہ راست انوالو ہو کر دو مسلمانوں کو لڑوا دینا، ایک تو براہ راست گھس کر دو مسلمانوں کو لڑوا دینا، اور ایک یہ ہے کہ جناب اگر ہم داخل ہو جائیں درمیان میں تو صلح کرا سکتے ہیں اور تمام راستے ہمارے لیے مہیا ہیں لیکن ہم اس کو برے کار نہ لائیں. تو حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک درجہ بتاتا ہوں جو روزے سے نہیں ملے گا، وہ جو نماز سے بھی نہیں ملے گا، جو صدقے سے بھی نہیں ملے گا، وہ یہ ہے کہ جب دو لڑیں تو ان میں صلح کراؤ. اور فرمایا دو آدمیوں میں فساد کرانا، یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ ہم صلح کرا سکتے تھے اور ہماری صلح ہماری کوششوں سے صلح ہو سکتی تھی لیکن ہم نے بروئے کار نہ لایا تو یہ بھی فساد کی کوشش ہے. حضور نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس نے ایمان کو مونڈ دیا، ایمان کو جڑ سے مونڈ دیا، یعنی اس کے سینے میں جو ایمان تھا وہ داڑھی ابھی بڑھاتا رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ جائے مسجدوں میں نماز پڑھتا رہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ کہ جو اسلام کا منشور تھا، جو اس کی فکر تھی، جو اس کا اظہار تھا، وہ جو نماز اس کو سکھانا چاہ رہی تھی وہ اس کو نہیں ہوئی. فقہ کے اعتبار سے فرائض مکمل ہو گئے، واجبات مکمل ہو گئی، نماز ہو گئی ہے. فقہ کے اعتبار سے روزے کو اس کے ڈھنگ پر رکھ دیا گیا، بات ہو گئی ہے، لیکن ثواب و اجر اور بشارت اور مغفرت کے اعتبار سے اس نے اس کو نہ پایا. دنیا میں تو مفتی فتویٰ دے دے گا کہ نماز ہو گئی لیکن آخرت میں وہ نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو نماز کا تقاضا تھا اخوت کو برقرار رکھنا، اتحاد کو برقرار رکھنا، انتشار کو ختم کرنا، وہ اس نے بروئے کار نہ لایا. تو صورتاً تو نماز ہو گئی لیکن یہ وہ نماز نہ ہوئی جو اسے جنت تک لے جائے. تو اللہ رب العالمین ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر اللہ ہمیں احساس اور ندامت کا جذبہ عطا فرمائے، جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جناب کراچی کی اکثریت بیٹھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں فکر کے اعتبار سے ہم یہ جد و جہد کر سکتے. اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، اگر ہم یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم اپنے پڑوس میں انتشار اور بدمنی دہشت گردی کو اگر اپنی فکر سے روک سکے تو روکیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ جناب آخر سے سنورے گی اس معاشرے میں بھی من ہو جائے گا. ہم اپنی گفتگو کے ذریعے، ہم اپنے قول کے ذریعے، جب نا امیدی ہوتی ہے تو نا امیدی اصل سب سے بڑا جرم ہوتا، اور پھر بندہ اپنے آپ کو جب غیر محفوظ سمجھتا ہے تو محفوظ کرنے کے لیے وہ اس پر بھی حملہ کرتا ہے، اس پر بھی حملہ کرتا ہے، اس پر بھی حملہ کرتا ہے. سانپ جو زہریلا ہے وہ انسان پر حملہ جب کرے گا جب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا، لیکن جب وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لے تو وہ انسان کے قدم کے قریب سے بھی گزر جائے تو اسے کاٹے گا نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے اعتمادی انسان کو غیر محفوظ بناتی ہے، اور غیر محفوظ گھر کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، اولاد کے پیار کو ختم کر دیتی ہے، گھر کے سکھ کو ختم کر دیتی ہے. ادارے میں جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، کل تک آپ کروڑوں کے امین تھے لیکن اب آپ پانچ پیسے کے لیے بھی خیانت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نا امیدی آ گئی ہے، اب آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے کس طریقے سے میں محفوظ کروں، کس طریقے سے؟ ایک وقت یہ تھا کہ آپ کا باس آپ کو کروڑ روپے دے جاتا تھا اور آپ ایک ایک چیز کا حساب لکھ کر اس کے سامنے رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں امید تھی، آپ میں ترقی کی کرن تھی، آپ اپنے آپ کو محفوظ اس رقم میں بھی سمجھتے تھے، اس ماحول میں بھی سمجھتے تھے، لیکن یہ نظام باقاعدہ اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ غیر محفوظ پھر کیا جاتا ہے کہ جناب کس طرح دہشت گردی ختم ہوگی. دہشت گردی جب ختم ہوگی جب حب الوطنی کے جذبے اجاگر کیے جائیں گے، جب ہمارا چینل قتل و غارت گری دھماکوں کو دکھانے کے بجائے قومی ترانے بچوں کو سکھائے گا، قرآن و سنت کے ذریعے صبر و استقامت اور قناعت سکھائے گا، اور یہ سکھائے گا کہ امید پر قائم رہے. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری ضرورتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور تم تک پہنچانے کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میڈیا کے اس چنگل سے اپنی جان کو بچائیں، الا یہ کہ صحیح العقیدہ عالم کوئی مذہبی درس دے رہے ہیں تو ان کی گفتگو سن لی جائے، اس کے علاوہ اپنی جان چھڑائی جائے. ہاں یہ ضرور ہے اگر کہیں حل پیش کیا جائے جتنی فکر و استطاعت ہے اس کے ذریعے پھر گویا کہ استفادہ بھی کرنا چاہیے، منجمد ہو کر نہیں رہنا چاہیے، جزو معطل ہو کر نہیں رہنا چاہیے، لیکن اب صورت میڈیا پر ایسی نظر نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین اس پاکستان کو وہی امن و سکون عطا فرمائے جس طرح اس شہروں میں ہوا کرتا تھا، جس طرح اس ملک میں ہوا کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اور غیروں کی تمیز عطا فرمائے. اب تو ہمارے ساتھ جو دوست کھڑا ہے وہی چھری لے کر کھڑا ہوا ہے. آج ہم جس ادارے کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لیے اعتماد پیدا کرے گا، وہی ہمارے لیے بے اعتمادی پیدا کرتا ہے. تو لہذا ہر وہ فکر جو بے اعتمادی پیدا کرے، دین سے دوری پیدا کرے، رب سے تعلق کو پھیکا کرے، رب سے بیگانہ کرے، وہ چاہے آپ کے ہاتھ میں رسالہ ہو یا کوئی جماعت، اس سے جان چھڑائیں اور آئیں اس کے ساتھ جو رب سے رشتے کو جوڑے، جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے. اور جب آپ میں اعتماد پیدا ہوگا جب تو آپ کسی کے حقوق کو سمجھیں گے، جب آپ باپ کا ادب کریں گے، بیوی کا خیال رکھیں گے، بچوں کا خیال رکھیں گے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں گے. آج تو امت سنیں، آج ہم 12 ربیع الاول 11ویں میں تقریر کر رہے ہیں تو سنی سنو پڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب عوام کم آئی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جی عوام کا قصور نہیں ہے، جو وبا پھیل رہی ہے نا اور جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس نے عوام کو تنگ کیا ہے. عوام کے دل میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، لیکن اس کے اوپر نا امیدی کے شور نے پردہ ڈال دیا ہے. لہذا اٹھیے، اصل چیز آپ کے اندر موجود ہے، اس کو بچانے کے لیے نا امیدی کی گرد اور جو غبار اور گندگی آپ کے ایمان اور عقیدے اور توکل کے اوپر آ رہی ہے اس کو صاف کیجئے، اور جوڑیے اپنا رشتہ فاروق اعظم سے، صدیق اکبر سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، کربلا کے حسین سے، عمر بن عبدالعزیز سے، غوث اعظم سے، جوڑیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے کانٹوں پر بھی قدم اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ نے وہ کانٹے بھی ان کے لیے پھول کی سیج بنا دی ہے. تو ہمارے پاس ایسے اکابر موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں. لہذا اپنا زیادہ وقت تلاوت قرآن اور سنی صحیح العقیدہ، علماء کی تفاسیر، اور اس دور کے اندر سمجھنا اگر ہے، پنپنا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ صحابہ کی عظیمت کے واقعات، وہ غزوات کے واقعات، وہ صبر کے واقعات، وہ شکر کے واقعات، وہ قناعت کے واقعات، وہ توکل کے واقعات اٹھائیں اور پڑھیں. اسی کے ذریعے ہماری دنیا بچ سکتی ہے اور ہماری آخرت بچ سکتی ہے. اللہ میرے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کے بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس دہشت گردی کے افریش سے اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو آزادی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.